ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب عزت تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، آداب دعوت و ارشاد کے حوالے سے، آداب تبلیغ کے حوالے سے، فلسفہ نجات و ہدایت کے حوالے سے کئی جمعے پر مشتمل ہم آپ کی خدمت میں سورہ آراف کی آیت نمبر 2 کے ضمن میں قرآن مجید برہان رشید نے جو ہدایت کا ایک فکری فلسفہ بیان فرمایا ہے اور دعوت و ارشاد کا جو طریقہ اور جو اس کی تہذیب ذکر کی گئی ہے، اور ایک کلمہ گوہ مسلمان پر کلمہ پڑھنے کے بعد خود کی اصلاح کے لیے اور ساری انسانیت کی اصلاح کے لیے جو طریقہ اور جو آداب ہیں تبلیغ کے، اور ایک مبلغ کے اندر جو صلاحیت ہونی چاہیے اور تبلیغ کا جو مواد ہے اور تبلیغی گفتگو کا جو ماخذ ہے اس کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے، استدلال کیسا ہونا چاہیے، مبلغ کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، قرآن مجید برہان رشید نے اس سے متعلق جو فلسفہ بیان کیا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال مبارکہ کے ضمن میں ہم اس کو ذکر کر رہے تھے. اور یہ بات قرآن نے عام کر دی کہ مبلغ سے مراد صرف وہ نہیں جو منبر و محراب پر بیٹھے ہیں، بلکہ ہر کلمہ گو مسلمان دین اسلام کا مبلغ ہے، اپنے کردار کے حوالے سے، اپنے اخلاق کے حوالے سے. اور اسی کو قرآن نے سورہ عصر میں ذکر کر دیا تھا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ یہ چار چیزوں کا مجموعہ جو ہے وہ انسان کے اندر موجود ہونا چاہیے کہ وہ ایمان بھی لائے، اعمال صالحہ بھی کرے، خود بھی صبر کرے، لوگوں کو صبر کے لیے تیار کرے، اور جب دین کی خدمت میں پرخطر راہ سامنے آ جائے اور مصائب و علام چمکادڑ کی صورت میں اڑتے ہوئے اس کے جسم پر لگے تو اس وقت وہ راہ فرار اختیار نہ کرے بلکہ حق کہتا رہے اور حق کے لیے لوگوں کو تیار کرے اور خود بھی حق کے لیے مستعد رہے. یہ چار صفات ہدایت کی جان ہے اور یہ مومنین کا خاصہ قرار دیا گیا ہے. اس کے ضمن میں کئی باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کی گئی تھی کہ جو مبلغ ہے اس کا مرکز اللہ رب العالمین کی ذات ہونی چاہیے تاکہ وہ دل برداشتہ نہ ہو جائے، تبلیغ کے اندر منہمک رہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اس کے ضمن کے اندر ساری باتیں ذکر ہم نے کر دی آپ کی خدمت کے اندر جو مفسرین نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل سے بیان کیا ہے کہ مجمع سے یا مخاطب سے مبلغ کے لیے یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ جو میں تقریر کر رہا ہوں یہ میرے استدلال کی تعریف کرے، میرے لفاظی کی تعریف کرے، میرے زور و بیان کی تعریف کرے. فرمایا جب اس کا مطمع نظر عوام افراد اور شخصیت ہو جائے گی تو اگر رسپانس نہ ملے تو وہ دل برداشتہ ہو جائے گا، اور چلا تھا پوری زندگی دین کی خدمت کرنے کے لیے وہ ایک ہی نشست میں گویا کہ دل برداشتہ ہو کر خاموش ہو جائے گا. لیکن اگر اس کا مطمع نظر اللہ کی ذات ہوگی تو اس کو یہ ہوگا کہ کوئی سنے یا نہ سنے مجھے اجر و ثواب مل چکا ہے، تو اس کے حوصلے ہمیشہ جوان رہیں گے، اس کی فکر ہمیشہ تر و تازہ رہے گی. اور یہی سورہ انعام کے ذمن میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آداب بتائے ہیں، اور حضور یہی فرماتے ہیں کہ ادبنی ربی فاحسن تادیبن، میرے رب نے مجھے بہت خوبصورت آداب سکھائے ہیں، بڑے حسین آداب سکھائے ہیں. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو جتنے مصائب اور مشکلات آپ پر آئیں اس کے باوجود آپ نے حلم و بردباری کے ساتھ جو کام کیا اس کا مطمع نظر واحد یہ تھا کہ آپ کو رب نے فرمایا کہ محبوب آپ ہماری طرف رکھیے توجہ، آپ ان کی ترشگوئی پر اور آپ ان کے تند مزاج کی طرف نظر نہ رکھیں. آپ نے اپنے رب کی رضا کے لیے بات کر دی، آپ کے رب نے سن لیا اور آپ کو اجر عطا فرما دیا ہے. اب آپ نے بتا دیا، یہ جانے اور آپ کا رب جانے، آپ نے اپنے منصب کا حق ادا کر دیا. اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت نفسیاتی تجدید ہے کہ اس میں بندہ دل برداشتہ نہیں ہوتا. ہم حسد کا، ریا کا، بغض کا شکار جب ہوتے ہیں کہ جب ہم تبلیغ اپنی عزت کے لیے کرتے ہیں اور جب آگے سے رسپانس نہیں آتا, آگے کا شخص ہمارا مرید اور ہمارا دلدادہ یا ہماری فصاحت و بلاغت یا ہماری فکر انگیز تقریر کا قصیدہ نہیں گاتا جب تک ہمارے اندر اخلاص پیدا نہیں ہوتا, اسی لیے ہم دل بردشتہ ہو جاتے ہیں. صوفیہ کو دیکھیں, انبیاء کو دیکھیں, ان کی تبلیغ کا مرکز منبع یہ تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات کو ملحوظ رکھتے تھے. اپنے فکر کو انہوں نے دنیا سے ہٹا کر رب کی طرف رکھ دی تھی. یہ کوئی مشکل امر نہیں ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فکر ہم نے اس لیے رکھی ہے. اور انشاءاللہ العزیز اتوار کے دن بعد نماز عشاء جو حضور سید غوث اعظم کی اصلاحی گفتگو پر اور اصلاحی خدمات پر ہم نے ٹاپک رکھا ہے, اس میں بات یہی رکھی ہے کہ ہم صوفیہ کو اس طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح کہ ہم ان جیسے ہو ہی نہیں سکتے. اگر ان کے طریقے پر ہم نہیں چل سکتے تو انہیں ہمیں بھیجا کیوں گیا ہے, اور انبیاء کرام کے طریقے پر اگر ہم نہیں چل سکتے تو انہیں ہمیں ہدایت کا نمائندہ بنا کر انہیں ہمارے اندر مبوس کیوں کیا گیا ہے. تو یقیناً ان کے کچھ زندگی کے شعبے کا ایک شعبہ تو یہ ہوتا ہے جو ان کی ذات کے ساتھ وحب الہی کے اعتبار سے اختصاص رکھتا ہے, لیکن دوسرا شعبہ جو ہوتا ہے وہ ہدایت کے اعتبار سے ساری امت کے لیے گویا کہ ملحوظ ہوتا ہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں گویا کہ ودیت فرمائی تھی. پھر اس کے ذمن میں یہ بھی تھا کہ آج ہماری نمازیں, آج ہماری عبادات ہمارے اندر انقلاب پیدا کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ یہ محض رسم ہو گئی ہے. عبادت جو ہے کہ وہ ایک مقصد کو پروان چڑھانے کا ایک طریقہ, ایک مشق ہے, ایک مقصد کو جلا دینے کا, اس کی پختگی, اسے پکانے کا ایک ذریعہ ہے. ہم نے اس مقصد حقیقی کو, اس فکر کو اور اسے اس کے پس پردہ جو مقصد موجود ہے اس کو ہم نے بھلا دیا ہے. ظاہری چیز کو ہم نے بڑے خوبصورت طور پر رکھا ہے جس کی بنا پر ایک رسم تو ادا ہو رہی ہے لیکن ہمارے اندر چینجنگ نہیں آ رہی. نماز تو ہم ادا کر رہے ہیں, رکوع سجدہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس نماز کے پیچھے جو مقصد تھا کہ وہ نماز جھکنا, اٹھنا, پانچ وقت آنا, یہ کس فکر کے لیے جمع کیا جا رہا ہے, اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے, اس کے پیچھے مقصد کیا ہے, وہ یکسر ہم نے گویا کہ اپنے سے دور کر دیا ہے جس کی بنا پر نماز ادا ہو رہی ہے لیکن ہم فحش کاموں سے, برائی سے, بدکاری سے ہم نہیں رک رہے. یہ نماز ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں پیدا کر رہی, اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس کے پیچھے مقصد گویا کہ چھوڑ دیا ہے. اور سید عالم نے فرمایا کہ جو نماز تیرے اندر تبدیلی نہ لا سکے وہ تجھے خدا سے اور دور لے جائے گی. اور فرمایا کہ وہ روزہ جس کو تو بھوک اور پیاس سے رکھتا ہے اس میں اس کے مقصد کو ملحوظ نہیں رکھتا تو تیرا بھوکا پیاسا رکھنا خدا کو یہ کوئی منظور نہیں ہے کہ تو بھوکا یا پیاسا رہے. اصل مقصد تھا کہ تصور الہ, یاد الہ اور خشیت الہی اور خدا کے حضور اٹھ کر جواب دہی کے اس تصور کو پکانا تھا. تمام عبادت کے پیچھے یہی مقصد کار فرما تھا. اگر اس مقصد سے عبادت نہ کی جائے تو عبادت محض رسم رہ جاتی ہے, مثل بے روح جسم کے رہ جاتی ہے, مردہ جسم کی طرح رہ جاتی ہے اور اس عبادت کا کوئی تصور نہیں ہوتا. دنیا میں تو ظاہری اعتبار سے, شرعی فلسفے کے اعتبار سے تو اسے عبادت کہا جاتا ہے لیکن رب کی بارگاہ میں وہ عبادت منہ پر اٹھا کر مار دی جاتی ہے, اس لیے کہ اس کے پیچھے روح اور وہ مقصد نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں تبلیغ کے آداب کے اعتبار سے, کہ انقلابی فکر کے اعتبار سے کئی جمعے سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اپنی اور آپ کی اصلاح کی نیت کرتے ہوئے, کہ جو قرآن مجید برہان رشید نے پیش کیا ہے. ایک بات انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ, قرآن نے اس پر بہت تفصیلی کلام کیا ہے, اس لیے ہم سورہ اعراف کی اس آیت نمبر 2 ہی کے ضمن میں یہ باتیں قسط وار آپ کی خدمت میں گویا کہ پیش کر رہے ہیں. آج میں جو بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ بھی اسی حوالے سے ہے. مبلغ کے لیے نرم خو ہونا بہت ضروری تھا, اور نرم خو کے اعتبار سے وہ چیزیں جو اعمال کے اعتبار سے ہے, لیکن جو نظریات اور اعتقاد کے اعتبار سے ہے اس میں اس کے لیے سخت ہونا بہت ضروری تھا. مثال کے طور پر قرآن مجید برہان رشید نے یہ بات کہی کہ محبوب فبما رحمت من اللہ لنت لهم, اے محبوب یہ اللہ کا ان پر کتنا کرم ہے, اپنے بندوں پر خدا نے کتنا کرم فرمایا کہ لنت لهم, کہ تجھے ان کے لیے نرم بنا دیا, تیری شخصیت کو ان کے لیے بالکل نرم کر دیا ہے. فرمایا ولو کنت فظا غلیظا, اگر تو تند اور سخت مزاج ہوتا اور سخت دل ہوتا, اے محبوب لنفضوا من حولک, تو ضرور تیرے ارد گرد یہ لوگ پریشان ہو جاتے. اگر تو سخت دل ہوتا اور تند مزاج ہوتا اور سخت مزاج ہوتا تو تیرے گرد یہ آج گویا کہ پروانوں کا حلقہ لگا ہوا ہے, یہ جمع نہ ہوتا, یہ پریشان ہو کر دور بھاگ جاتے. محبوب یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ لنت لهم, کہ اللہ نے ہدایت بھی عطا فرمائی کہ جس کے لیے نفسیاتی ظاہر باطن اتنا زبردست مربوط طریقہ رب کریم نے ہدایت کا چلایا ہے کہ اہل شر اور شریر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن ہدایت کا داعی اور مبلغ تجھے بنا کر بھیجا تو مزید انسان کی نفسیات کو ملحوظ رکھنے کے لیے فرمائے لنت لہم کے محبوبی اللہ نے بڑا احسان کیا اپنے بندوں کے اوپر کہ تجھے ہادی بنا کر بھیجا اور لنت لہم اور تجھے ان کے لیے انتہائی نرم بنایا ہے انتہائی شفیق بنایا ہے. لیکن یہاں سے ایک قاعدہ یہ نہ بنے کہ شفیق کا مقصد ہم یہ لے کہ ہر جگہ پر نرمی ہوگی, ایسا نہیں ہے. میں نے قرآن کی پہلی بھی آیات پیش کی ہے, یہ قرآن سے ہم طریقہ استدلال اس لیے پیش کر رہے ہیں تاکہ ہمیں بے ڈھنگی طریقہ نہ آئے بلکہ اعتدال آ جائے. دیکھیے ہدایت انسان کے لیے تو اس کا سارا پیغام اور اس کا سارا فلسفہ انسان کے نیچر اور فطرت کے مطابق ہے. انسان سراسر نرمی نہیں چاہتا تو اس کا مطلب تبلیغ میں سراسر نرمی بھی نہیں ہے. انسان کلی طور پر ہمیشہ سختی نہیں چاہتا, اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ شریعت کے اندر کلی طور پر سختی ہے, پتا چلا کہ سختی بھی اور نرمی بھی ہے. اس لیے کہ انسان اس کا مجموعہ ہے, انسان جس چیز کا مجموعہ ہے اسی اعتبار سے اس سے گفتگو کی گئی ہے. اس لیے دانا لوگ کہتے ہیں کہ جہاں سختی کرنا ہے وہاں نرمی کرنا گناہ ہے, اور جہاں نرمی کرنا ہے وہاں سختی کرنا گناہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہتا ہے کہ لن تلہم کہ محبوب ہم نے آپ کو ان کے لیے نرم بنایا, لیکن جب یہی ابو طالب حضور سے کہتے ہیں کہ آپ ان کی بات کیوں نہیں مان لیتے, آپ تو اتنے شفیق ہیں اور نرم خو ہیں, آپ ان کی بات کیوں نہیں مانتے, تو بات آ گئی عقیدے پر, بات آ گئی بنیادی نظریے پر. تو سید عالم نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان یہ بات کو سن لیجئے کہ اگر یہ سارے اہل عرب جمع ہو کر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے تب بھی میں خدا کی وحدانیت اسی انداز میں بیان کروں گا جس طرح بیان کرتا ہوں. تو باپ دیکھیے کہ سختی جہاں پر کرنی تھی وہ موجود تھی. یہاں پر ہم بے ڈھنگی پالیسی کی طرف نہ چلے جائیں, اپنے سیاسی خمار کی طرف نہ چلے جائیں, اور ایک خواہ مخواہ سیاسی نہ بن جائے کہ دین میں سختی کہاں پر ہے, اور نہ ان متشددین اور خارجیوں اور گویا کہ دہشت گردوں کے طریقے پر چلے جائیں کہ ڈنڈے کے اوپر کراشن کے اوپر شریعت منوائی جائے. شریعت مطہرہ نے دونوں چیزوں کو رکھا ہے, اصول کو رکھا ہے سختی کے اوپر, فروع کو رکھا ہے نرمی کے اوپر. ایک شخص ایسا ہے جو نرا جاہل ہے, اسے عقیدے کے بارے میں کچھ نہیں پتا, اسے دین کے بارے میں کچھ نہیں پتا, تو نبی پاک کے بارے میں فرمایا کہ محبوب آپ ان پر نرمی کرتے ہیں. اور ایک ابو جہل سامنے آ جاتا ہے جو اپنے عقیدے میں انتہائی متشدد ہیں, انتہائی سخت ہے, اور ڈائریکٹ وہ آپ کے دین پر اور آپ کے مسلم اعتقاد پر اٹیک کرتا ہے, تو اس وقت اس کو یہ نہیں کہا جاتا آئیے حلوا کھائیے, آئیے ہمارے ساتھ بیٹھ جائیے, آئیے پانی کیا جائے. پھر قرآن کہتا ہے جادلہم باللتی ہی احسن, پھر اس سے مناظرہ کیا جائے گا. فرمایا کہ جب آپ نے حکمت کی بات کر دی, دانائی کی بات کر دی, لیکن وہ آپ کے نظریات پر اعتراض کرتا ہے تو اس کو اٹھا کر سر پر نہیں بٹھایا جائے گا, اس کو اپنے لیے اتنا نرم نہیں. فرمایا اس وقت نرمی کرنا بےغرتی ہوگا, اس وقت نرمی کرنا دین کی ساخت کو کمزور کرنا ہوگا. جب فریق مخالف آپ کے دلائل کو جانتا ہے, آپ کے بیانت و صداقت آپ کے مزاج کو جانتا ہے, اس کے باوجود آپ کے صحیح نظریات پر ضرب لگانے کی کوشش کرتا ہے, تو اس وقت نرم ہو جانا اس کے سامنے گویا کہ نرم خو ہو جانا یہ بے حیائی بےغرتی ہے, یہ دینی تبلیغ نہیں ہے. بلکہ قرآن نے کہا وجادلہم باللتی احسن, پھر اس سے مجادلہ کیا جائے گا لیکن وہ احسن طریقے سے ہوگا. مجادلہ تو ہوگا, اس سے ایک طریقے کا جھگڑا تو ہوگا, اس سے ایک طریقے کا مناظرہ تو ہوگا, لیکن فرمایا احسن, اس میں بھی تم اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھو گے. اس سختی میں بھی تمہاری انا نہیں کہ میں اسے زیر کر دوں, اسے اپنے مسلک کا شہدائی بنا دوں, اسے گویا کہ گرا کر اس کے سینے پر چڑھ دوڑوں. فرمایا نہیں, وجادلہم, جدال تو کرنا ہے, مناظرہ تو کرنا ہے, سختی کرنا ہے, اس سے جھگڑا ضرور کرنا ہے, لیکن وہ جھگڑا کیسا ہوگا, وہ مجادلہ کیسا ہوگا, وہ مناظرہ کیسا ہوگا. فرمایا احسن, کہ اس میں بھی تم اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھو گے, تاکہ تم بے اعتدال نہ ہو جاؤ, تاکہ تم اپنی روش سے ہٹ نہ جاؤ. یہ آپ ساری چیز اگر آپ دیکھیں جہاں پر قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اے نبی کفار کے ساتھ جہاد کرو, اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور اسلامی نظریات میں بے ڈھنگی چال چلتے ہیں, فرمایا والمنافقین واغلظ علیہم, اور جو منافقین ہیں ان پر حد درجے کی واغلظ علیہم, واغلظ علیہم, ان پر حد درجے کی سختی کرو. وہاں پر فرمایا واغلظ علیہم, اور یہاں پر فرمایا لو کنت فظا غلیظ, یہاں پر لفظ غلیظ بھی موجود ہے, وہاں پر وغلوز موجود ہے, دونوں کا مادہ اشتقاق یہی ہے. یہاں پر فرمایا ان کے لیے آپ غلظ کا اظہار نہ کریں, یعنی تند خونا ہو جائے, اور وہاں پر فرمایا وغلوز علیہم, منافقین کے لیے آپ کو تند خو بننا پڑے گا, منافقین کے لیے آپ کو سخت گو بننا پڑے گا, منافقین کے لیے آپ کو سختی کرنا بننا پڑے گا. لیکن ایک وہ شخص ہے جسے دین دنیا کا کچھ نہیں پتا اور وہ ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے, تو فرمایا پھر ان کے لیے آپ کی شان یہ بیان کی گئی کہ لن فضو میں بیان کی گئی کہ ولو کنت فضا غلیظ القلب, محبوب پھر آپ ان کے لیے سخت دل ثابت نہیں ہوتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں میرے دوستو ہم نے اپنے سامنے رکھنی ہوگی تاکہ ہم قرآن کے مقصد کو لے کر اپنا کوئی ذاتی مقصد اس میں سے نہ نکال سکے. نہ وہاں پر تشدد ہے اور نہ وہاں پر نصرانیت اور رہبانیت کی طرح آزادی ہے, بلکہ جہاں پر سختی ملحوظ ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے, اور جہاں نرمی ملحوظ ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے. تو قرآن مجید برہان رشید نے کردار مصطفی کو یہاں پر واضح کر دیا, فرما محبوب ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے نرم خو بنایا ہے, یہ اللہ نے ساری انسانیت پر انتہائی کرم کیا, لہذا ایک مبلغ کے لیے, ایک دین کی تبلیغ والے کے لیے ضروری ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, کہ جب وہ تقریر کرے جو دین کی بات کرے لوگوں کو بلائے تو حکمت کے ساتھ بلائے. حکمت سے مراد کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ جناب ان کے نیچر ان کے مزاج کے مطابق بات کرے, اور سب سے بڑی بنیاد جو یہاں پر علماء نے لکھی وہ یہ کہ جب وہ دین کی بات کرے تو مجمع سے مقصد نہ رکھے, مال کی حوث نہ ہو, عزت کی حوث نہ ہو, گھیرنے کی حوث نہ ہو. فرمایا جب اس کا مطمع نظر خدا کی ذات ہوگی تو یہ نہیں دیکھا گا کہ شیخ صاحب بیٹھے ہیں یا چودھری صاحب بیٹھے ہیں یا بہت بڑے کوئی لیڈر بیٹھے ہیں, بلکہ رب کی رضا جب ملحوظ ہوگی وہ خود بھی خدا کے خوف میں بولے گا اور آگے کسی کی ذات ملحوظ نہیں ہوگی. اور اگر آگے بڑے سیٹ صاحب نے مدعو کیا ہے, اتنی عزت دی ہے, مقام دیا ہے, اور ان کے گھر میں یا اس معاشرے کے اندر بربریت چل رہی ہے, نکاح میں لے گئے, وہاں پر عورتیں بے پردہ پھر رہی ہیں, مولوی صاحب سے کہا گیا آئیے آپ نکاح پڑھائیے, مولوی صاحب بےچارے اگر جا کر اسٹیج پر بیٹھتے تو منہ پر عورتیں کھڑی ہوئی ہیں کہ جن کو ایک حیادار شخص دیکھ نہیں سکتا, یہ عالم ہے, اور کہا جی نکاح پڑھائیے, تو امام صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی, فرمائیے یہ نکاح نامہ پکڑیے اور ان میں سے جن یہ جو ہے ان میں سے جو اگر کوئی خواجہ سرا ہو اس کو بلائیے اور اس سے کہیے یہاں پر بیٹھ کر نکاح پڑھائے, اس لیے کہ میری غیرت اس بات کو گواہ نہیں کرتی ہے کہ جہاں پر اس ممبرہنہ خواتین کھڑی ہو وہاں پر میں کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر بلند کروں, نکاح کو حرمت والے کرنے بیان کروں, تو پھر یہ بولنا پڑے گا. اس لیے کہ شیٹ صاحب نے بلایا, بلایا ہے تو کیا ہوا, خدا کا دین پہلے یا شیٹ صاحب پہلے ہیں؟ تو دین کا جذبہ یہ ہے کہ جب تم آؤ تو وہاں پر اس شیٹ, اس امیر, اس چودھری, اس لیڈر کو ذلیل کرنا ملحوظ نہ ہو, بلکہ شریعت کی ساخت کو محفوظ کرنا ملحوظ ہو. اور جو تم نے لوگوں کے سامنے دین کو بیان کر دیا, ایسا نہیں امام صاحب کہ جب تم گھر میں آؤ تو گھر میں تم ویسی چال ڈھال اختیار کر لو جو تم نے مجمع میں کی تھی, یہ سختی تم نے کیا مجمع میں رکھی تھی یا اپنے گھر کے لیے رکھی تھی؟ تو لہذا اصلاح کے لیے بیان کیا گیا کہ تم مجمع میں بھی دین کے بعد اللہ کی دین کی نصرت کے لیے کرو, اور اگر تمہارے نزدیک خدا کی رضا ملحوظ ہوگی تو تم خلوت میں بھی آؤ گے تو تم اپنے گھر کے اندر بھی اس نظام کو قائم رکھو گے. ہوتا کیا ہے, ہم دین اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگوں کو ڈرائیں گے, ہم دین اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگوں کو مرید بنائیں گے, ہم دین اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگوں کو شیدائی بنائیں گے, اس لیے جہاں کے لیے دین پڑھتے ہیں وہاں خرچ کر دیتے ہیں, اور جب گھر کے اندر آتے ہیں دروازے کو بند کر دیتے ہیں, اس وقت ہم مدر پدر عذاب ہو جاتے ہیں کہ اس وقت ہم امام صاحب ہوں یا عالم صاحب ہوں یا صوفی صاحب ہوں یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی مسلمان ہو, سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو ہم نے دین کو کبھی اپنے گھر سے لے کر شروع کرنا نہیں کیا. مثال کے طور پر ہم نعت پڑھتے ہیں, مثال کے طور پر ہم منقبت پڑھتے ہیں, مثال کے طور پر خدا کے خوف کو ذکر کرتے ہیں. میں بھی اپنے گربان میں جھانکتا ہوں, آپ بھی اپنے گربان میں جھانکیں کہ جب تنہائی کا وقت ہوتا ہے, رات کا وقت ہوتا ہے, ہمارے گھر کے چراغ گل ہو جاتے ہیں, بچے آرام کر رہے ہوتے ہیں, گھر کے کومن میں ہم تنہا بیٹھے ہوئے تھے, کبھی خدا کی رحمت ہمیں یاد آتی ہے, کبھی خدا کا خوف ہمیں یاد آتا ہے, کبھی حضور کی نعتیں ہمیں یاد آتی ہے, کبھی بزرگوں کی منقبتیں یاد آتی ہے. اگر آتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ فیضان خدا کا شروع ہو گیا ہے, تمہاری خلوت و جلوت خدا کی رضا کے مطابق ہو گئی ہے, اور اگر نہیں تو تم نے دین کے ساتھ دغلے پالیسی کی ہے, تم نے یہ دین پڑھا تھا لوگوں کو سنانے کے لیے, خود کے عمل کے لیے نہیں پڑھا تھا. اور اسی کو شریعت مطہرہ اصلاح کی نظر سے گویا کہ پیش کرنا چاہتی ہے, شعور زندگی دینا چاہتی ہے. میرے دوستو یہ سارے قصیدے اور یہ سارے تبلیغی احکام اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ اس کو صرف ممبر پر بیٹھ کر لوگوں تک نہ پہنچایا جائے, بلکہ اس آیات اور ان ہدایت کے تمام پیغام کا مصداق اول تمہاری ذات ہونی چاہیے. تم اس کو اپنے سے لے کر چلو, تم اس کو اپنی ذات سے لے کر چلو. جب تم اس کو لے کر چلو گے تو تم ببانگ دہل خود کہنا شروع کر دو گے کہ وقت فرصت ہے کہا کام ابھی باقی ہے, وقت فرصت ہے کہا کام ابھی باقی ہے, ارے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو دعا کیجیے اللہ رب العالمین یہ ہماری زندگی کے اندر جو ہم نے منافقت بنا رکھی ہے, یہ ظاہر اور باطن کا تضاد ہم نے خود پیدا کیا ہوا, یہ بے اعتداری اور بے ڈھنگی زندگی جو ہم بناتے ہیں, جس کو ہم پارسائی اور بزرگی کا رتبہ دیتے ہیں, اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. جس طرح اللہ رب العالمین نے سورہ عصر میں ایک مسلمان کے لیے پیغام بھیجا ہے, اور جس طرح مسلمان کو رب چاہتا ہے کہ وہ ایماندار بھی ہو, عمل بھی اختیار کرے, اور پھر وہ صبر بھی کرے, اور حق کے لیے بھی ہو, اور اس کی خلوت اور جلوت. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جب وہ کہہ دے کہ میرا رب اللہ ہے تو رات کے اندھیرے میں بھی اسے یہ بات یاد ہو اور لوگوں کے مجمع میں بھی یہ بات اس سے یاد ہو. اللہ رب العالمین ایسا کرم ہم پر فرمائے, جتنی خوبصورت بات ہم کر سکتے ہیں اللہ اتنی خوبصورت باطن ہمیں عطا فرمائے, اتنا صاف ستھرا دل ہمیں عطا فرمائے, جتنے حسین لباس اور سفید کپڑے ہم پہنتے ہیں اللہ رب العالمین اتنا صاف شفاف اور مزکا اور مجلہ باطن ہمیں عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں لفاظی کے بتائے فطرت کے طور پر احسان کے جذبے کے ساتھ اپنے تصور اور اپنی رضا اور اپنی حاکمیت اور اپنی موجودگی کے تصور کے ساتھ ہمیں جملہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.